حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین.
بعد اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتریدو انہمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. اللہ کی دینی برکتوں کو دریافت کرنے کے لیے اور آج جو خاص اس دن کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اور شاید اس اعتبار سے سب سے اہم برکت کو ہمارے آٹھویں امام علی صلی اللہ علیہ وسلم
ولا تدع ما امانك في كونك الا ليلا
میں تو اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ امام نے کہا ہے کہ بھائی جب ماہ رمضان کی طرف بڑھو تو کیسے انداز میں بڑھو، تو میں جیسے کہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر تجھے موت کی طرف بڑھنا ہے تو کس انداز میں تو بس اتنا تو بڑھو جیسے شاید رمضان کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ماہ رمضان کی طرف بڑھو، تو اگر انسان ماہ رمضان کی تیاری کرے مولا آج کے نام کی روایت کی روشنی ہے تو موت کی کتنی تیاری ہے موت پوری پوری سوچے گا، تو سمجھیں کہ دعا کا سب سے کرو، استغفار کا سب سے کرو، تلاوت قرآن کریم کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو اور مخلص ہو جاؤ اللہ کے لیے اور کوئی امانت اپنی گردن کے اوپر نہ چھوڑنا، ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نفعہ، اپنے دل میں کسی مؤمن کے لیے کینہ نہ چھوڑو، بغض نہ چھوڑو، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی دنیا کے ہر انسان سے راضی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اب ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، یہ وسعت ہے وہ خدا مختار جنت سے جانے کے بعد نصیب فرمائے، ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، جنت کے احوال کو بتاتا ہے کہ جب ہم جنت میں لے کے جائیں گے کہ ان کو ان کے دلوں سے ہر قسم کی برائیوں کو دور کر دیں گے، لیکن دنیا میں رہنے میں بڑھیا کہیں کسی سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی سے کوئی چیز بری لگتی ہے، یہ طبیعی ہے، یہ بہت نشان ہے، جو غلط ہے وہ کیا ہے میرے کے انسان کسی کا بوجھ نہیں کر رہا ہے، کسی کا گناہ نہیں کر رہا ہے، بھائی مجھے کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن میں اس کی برائی نہ سنوں اس کے لیے اچھائی سنوں، تو مثلا حتیٰ اپنے دشمنوں کے لیے اس کے لیے دشمنوں کے لیے میں اس کے لیے اچھائی سنوں کہ بھائی اگر خدا اس کو توفیق دے دے تو کیسے، بالکل جیسے مجھے یاد آتا ہے اگر اس کی عظمت کسی کو دیکھ لی تو آپ نے کربلا کیا ہے، اس سے کہ دشمن اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچ رہے کسی طرح اپنے سے کوئی ہوگا کرتے امانت نہیں چھوڑنا سوائے کہ تو ادا کر دو، ولا فی قلبک حقدا اپنے دل کے اندر کسی مومن کے لیے کوئی کینہ مت رکھنا، ولا ذنبا انت مرتکب الا اعتقت فلا اعتقت عنه، اور کوئی گناہ ہے ایسا نہ ہو جس پر تم نے اعتقاد کیا سوائے کہ مستقر کر دیا استغفار کر لیا ہو اور گناہ کو چھوڑ دیا، یہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں موت کے لیے کیا سوچے، واتق الله وتوكل عليه في السر امرك وعلى نيتك، امام فرمانے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آشکار اور مخفی زندگی کے اندر خدا کے متعلق کا توقع کرو، ایک دفعہ انسان حیانی توقع کر رہا ہوتا ہے کسی نے مجھ سے کوئی جملہ کہا ہے تو خدا کا توقع کر دو، میں اعلان کروں دفاع کے اندر کیسے چھپی ہوئی زندگی کے اندر خدا کا توقع کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہے درود دیجیے گا محمد والے محمد والے دو روایت، ایک روایت میں نے پچھلی روایت درج کی وہ حضور احوال رضا سے تھی، امام کی روایت سدری کتاب سے اور دوسری جو میں ناز کر رہا ہوں یہ میرے شرائع سے ہے،
اس میں مولا آٹھویں امام کا ایک قول بیان ہوا ہے، ایک بار پھر مولا آٹھویں امام کی عظمت کے اوپر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فما ان وجدنا کل ما احل اللہ تبارک و تعالی ففیہ صلاح العباد و بقاؤہم ولہم الیہ الحاجہ التي لا یستغنون عنها و وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا للفناء فناء والهلاك، امام نے دین کی حکمت کو بیان کیا، امام نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی دین کے اندر واجب دیکھا وہ تھا جس کی بندوں کو ضرورت تھی، بندے محتاج تھے اس کو، اگر خدا تعالی نماز واجب کرتا ہے تو اس کو نماز کسی کے پڑھنے سے کچھ نہیں ملنے والا، خدا تعالی غنی ہے، تو خدا نے مطالعہ نے کیوں نماز واجب رکھی، چونکہ بندوں کو نماز کی ضرورت ہے، یا مثلا اگر خدا نے مطالعہ نے روزہ واجب رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، کیونکہ بندوں کو روزے کی ضرورت ہے، اب اسی طریقے سے ہم حکم لینے، اگر خدا ہم سے کہتا ہے کہ بھائی سچ بولو تو کیوں کہتا ہے سچ بولو، ہمیں سچ کی ضرورت ہے، اگر یہ معاشرہ جھوٹ کے اوپر بنے گا تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا، اسی طریقے سے فرمایا امام نے کہ جتنے بھی احکام ہمارے پاس ہیں وہ سارے احکام وہ ہیں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، اچھا اگر خدا کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو کس کو حرام کرتا ہے، خدا حرام اس لیے کرتا ہے کہ بندوں کی اس کے اندر کوئی ایسی مصلحت ہوتی ہے کہ اگر خدا حرام نہیں کرے گا تو بندے تباہ ہو جائیں گے. ہمارے سامنے یہ جو میں سوچتا ہوں 6 مہینے کے اندر کیا کچھ ہو گیا. اگر آپ 2020 کے شروع ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کے حالات کو دیکھیں تو بھائی چند مہینے گزرے ہیں اور ان چند مہینوں کے اندر دنیا تہو بالا ہو گئی ہے. دنیا پتا نہیں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ بھائی خود بخود ان ممالک کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. چاہے بیماری کی وجہ سے احساس ہوا, خود بخود یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. اب یہ کہ خدا متعال نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی تم یہ لوگ مت کرو یہ حرکت, آہستہ آہستہ دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے. اور جیسے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی خدا متعال کوئی چیز حرام کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہی اس چیز کو ہے جس کے اندر ہماری کوئی بہت بڑی ہلاکت کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس سے بچانے کے لیے خدا متعال بچانے کے لیے ہمیں اس چیز کو حرام کر دیتا ہے. تو اب ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے مولا کے اس فرمان کے تحت؟ کاش ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہر حرام کے پیچھے ہماری کوئی خدا متعال نے بھلائی سوچی ہے تو حرام کیا, ہر واجب کے پیچھے خدا متعال نے ہماری کوئی بھلائی سوچی ہے تو واجب کیا. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. ابھی ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ مثلا میں صبح کو اٹھوں گا اگر نماز پڑھوں گا تو میرے دل میں آئے گا کہ باقی لوگ تو سو رہے ہیں اور میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, یار یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. مثلاً باقی لوگ تو یہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر پا رہا تو میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. باقی لوگ زہر پی رہے ہیں, تمہیں خدا نے ہدایت دے دی تم زہر سے بچ گئے. باقی لوگ فلاں کام غلط کر رہے ہیں, تمہیں خدا نے ہدایت دی تم اچھا کام کرو. مثلا اگر میں صبح کو اٹھ کے مثلاً فرض میں ایکسرسائز کروں, جاگنگ کروں, اس سے میری صحت بن رہی ہو تو مجھے جاگنگ کرنے کا افسوس کرنا چاہیے؟ مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ جس عادت سے محروم رہ گئے, جس فائدے سے محروم رہ گئے, میں نے وہ فائدہ حاصل کر لیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس یقین کی کمی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ احساس ہمارے اندر آ رہا ہے. اور یہ تو میں نے دنیا کی مثال میں عرض کیا, اگر مال کی مثال میں لے لیں تو پھر تو آگے کا آگے بگڑا ہوا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر کسی کو حرام کمانے کا موقع ملا اور اس نے چھوڑ دیا تو سوسائٹی کیا بولے گی اسے, بھائی کیسا بیوقوف انسان, پیسہ کما سکتا تھا اور نہیں کما رہا. تو کاش کوئی یہ سوچے کہ اگر کسی کو زہر کھانے کا موقع ملے اور وہ نہ کھائے تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے. بھائی ایک آدمی کو زہر کھانے کا موقع ملا وہ نہیں کھاتا زہر تو لوگ کیا کہیں گے, بیوقوف انسان, بھائی یہ بہت عقل مند تھا, اگر زہر کھا لیتا تو مر جاتا. تو حرام کے اوپر کیوں نہیں ایسے سوچ سکتے؟ تو جیسا کہ امام نے بھی اشارہ کرنا, خدا اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہلاکت ہوتی ہے جس سے بچانے کے لیے حرام کر رہا ہوتا ہے. اور ان کو اگر ہم اس بات کو امام کی دیے ہوئے اس قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو میں سوچتا ہوں کیا سے کیا بن جائیں گے. اگر چند فیصد ہی نافذ کر دیں, چند فیصد کے نافذ کر دیں تو ہم کیا سے کیا بن جائیں گے. اور یہ امامت کی اور اس علم کے اثرات ہیں کہ اگر ان کے فرامین کے اوپر تھوڑا سا بھی آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ایک مثال میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ آپ نے کسی کام کو اگر 100% نہیں کیا تو وہ کام ادھورا ہے, وہ نہیں ہوگا. مثلاً آپ نے مثلاً فرض کریں پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا, 3 سال محنت کی, 3.5 سال محنت کی اور جناب عالی آپ نے تھیسس سبمٹ کیا اور تھیسس کہیں تھوڑی سی خرابی کی وجہ سے رہ گیا تو بعد میں کیا ہوا, آدھی پی ایچ ڈی مل گئی؟ نہیں, کچھ نہیں ملا, ختم ہو گیا معاملہ. خدا کی دین میں ایسا نہیں, ایک قدم بھی بڑھائیں گے اس کا بھی اثر, ایک قدم اٹھائیں گے خدا کی طرف خدا کریم اس کا اثر. تو خدا نے اپنی کرامت کو اپنے دین کے ذریعے سے ظاہر کیا, خدا نے اپنی کرامت کو قرآن کے ذریعے سے ظاہر کیا, خدا نے کرامت کو اپنی نبوت اور امامت کے ذریعے سے ظاہر کیا. یہ جو 10 دن گزرے ہیں ان 10 ایام کو دہے کرامت تعبیر کیا جاتا ہے. جی جی, فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو قم میں تشریف فرما ہے اور ان کی ولادت سے لے کر مولا آصف امام کی ولادت تک کی یہ چند ایام دونوں عظیم شان ہستیوں پر وقت امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد.
یہ جو
کریم
خدا ہے اور خدا نے کرامت پسند کیا ہے, یہی بولنا چاہوں ہم سے بھی وہ یہی کرانا چاہتا ہے. جب میں بیٹھ کر کہیں اور بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماں کو خوش کروں کیا میں بھی کرانا چاہتا ہوں, میں بھی وہ فصلوں کو دکھاؤں گا تو مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟
میں آتی ہے کہ زندگی تبدیل کرنے کے لیے وہ بہت بڑے بڑے قدم شاید آنا ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتا. تو مثال کے طور پر ان دنوں میں کیا کروں, آج چکے قدم دیے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, ایک کام کروں کوئی چھوڑا سا, یہ سوچ کے کروں کہ یہ امام کریم امام کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں, ہر جملے میں یہ سوچ ہر جملے کو چھوٹا سا کوئی ایک کام کریں سامنے والا غور کرنے آ رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے طریقے سے, یا مثلا کوئی اور ایسا کام جس کا فائدہ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں پہنچنا, پہنچنا تو ہے جنت کی صورت میں ثواب کی صورت میں پہنچنا ہے, تاکہ ہر حکم کی اطاعت کے پیچھے فائدہ پہنچنا ہے. بلکہ کسی نے مجھے روایت بڑی عجیب بھیجی ہوئی ہے, اکثر کام تو کیا کروں میں چھوٹا سا کام کروں, میں سوچوں آج ہمیں کریم کی لذت کریں اور میں اپنے کریم امام کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا ایک کام کروں گا, صرف خدا نے ایسا کیا خدا بڑھ کر پڑھائے تو کیا ہوگا, یعنی اندر کی کرامت ایسا بہت یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر خدا کی اطاعت کریں برکتیں پڑھیں گی تو دو گھر ہو جائیں گے چار گھر ہو جائیں گے, یہ فضول بات ہے. اصل کرامت کیا ہوگی, اصل پڑھنا کیا ہوگا, اصل پڑھنا یہ ہوگا تم زیادہ سچے ہو جاؤ, تم زیادہ مددگار ہو جاؤ, تم زیادہ درد ہو جاؤ. اور یہ بہت اچھا اس کے لیے کہ مطلب میری زندگی گزرتی جا رہی ہے تو میں سوچوں میری صداقت بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی, میرے اندر رحم بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا, میرے اندر لوگوں تک پہنچانے والی آسانیاں بڑھ رہی ہیں نہیں بڑھ رہی, یہ بڑھ رہی ہیں تو میرا حقیقت میرا وجود بڑھ رہا ہے. اور اگر خدا کا نام سمجھتا ہے یہ نہیں بڑھ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جگہ کھڑا ہوں یا نام اللہ تعالیٰ اور پیچھے رہا ہوں. مولا آٹھ امام کی صدقے میں, بہن کی صدقے میں اور اس دن کی صدقے میں ہمیں امامت اور قرآن کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ان شاء اللہ مولا کے قلب مقدس کو مزرا کے پہنچ جمائیں اور ان شاء اللہ ہم کی ضرور اور ضرور کے بعد اس کا سعادت اور اس کا اپنی عادت نصیب فرمائے.
ان شاء اللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں جمعے کے دن نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. چھوٹی چھوٹی سنتیں جو جمعے کے دن کے لیے ہے, ناخن کاٹنا ہے, غسل کرنا ہے اور اسی طریقے سے خوشبو کو استعمال کرنا, خدا سعادتیں نصیب فرمائے, ہماری زندگیاں سنت رسول پر گزریں. اور ان شاء اللہ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند منٹ صرف ان حالات کے اوپر جس سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے. دین خدا ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے, اور یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے صرف شخص کی زندگی کے اندر نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر پہلو کے اوپر تقویٰ اور پرہیزگاری اس کی عبادتوں کے اندر ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے خاندان کے اندر ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے سخت جگہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی ہے وہ خود اس کا خاندان ہے. ایک انسان پوری دنیا میں اچھا ہو, اس کے بیوی بچے اس سے خوش نہ ہوں, اس کے ماں باپ اس سے خوش نہ ہوں, تو یہ کیسا تقویٰ ہو سکتا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کی ذاتی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور ذاتی زندگی سے شروع ہو کر پھر پھیلاؤ رکھتا ہے. تو مثلا غلط ہے کہ کوئی انسان اتنا اچھا ہو کہ اپنی کوئی نماز قضا نہ کرے لیکن کسی کے دل کی خوشی کا خیال نہ رکھے. ٹھیک ہے تم اپنی نماز قضا نہیں کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, تم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو, لیکن خدا نے کہا ہے کہ بندوں کی خوشی میں میری خوشی ہے, جائز خوشی کے اندر. الخلق و عیال اللہ, خدا نے کیا فرماتا ہے کہ خاندان یہ جو مخلوق ہے یہ میرا خاندان ہے, مجھ سے نزدیک وہ ہوگا جو میرے خاندان کا خیال رکھے گا. تو تقویٰ و پرہیزگاری صرف نماز و عبادتوں کے اندر نہیں ہے. تو مثلا ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنی نماز قضا نہیں کرتا ہے, قرآن پابندی سے پڑھتا ہے, لیکن اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا نہیں, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ جانا اس کے اندر یہ سب شامل ہے, اور اس تقویٰ کا حصہ معاشرے کی زندگی بھی ہے, اس تقویٰ کا حصہ سوسائٹی کے اندر آپ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں یہ بھی ہے. تو مثلا اگر معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور میں گوشہ نشین بیٹھا ہوں, تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, یہ کہاں کا تقویٰ ہوا؟ تقویٰ یہ کہ خدا کے نظام کے لیے جدوجہد کرو. خدا نے نظام عدل کے اوپر بنایا ہے, عدل کے لیے جدوجہد کرو. خدا نے متعلق ظلم کے لیے تو نہیں بنایا. تو مثلا اگر میں نماز پڑھنے میں اچھا ہوں, قرآن پڑھنے میں اچھا ہوں, روزہ میں اچھا رکھتا ہوں, لیکن معاشرے کے ظلم و ستم سے مجھے کوئی سروکار نہیں, بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ میں جامعیت ہوتی ہے.
آج کی زندگی میں مثلا کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے,
تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ یہ کہتا ہے مظلوم کا ساتھ ہو. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کون والے ظالم خصما للمظلوم عون, اگر یہ اگریسو فورسز ہیں مثلا انڈیا کے اندر انڈین فورسز ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ کشمیر کے اوپر جا کے ظلم کر رہے ہیں, کشمیری مسلمانوں کو خون بہا رہے ہیں. ابھی کل پرسوں بھی چند دن پہلے واقعہ پیش آیا کہ باپ کو اس کی بچے کے سامنے مار دیا. تو یہ ظلم ہے, بربریت ہے. اس ظلم و بربریت کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بعض اوقات انسان خبریں سنتا ہے کہ مثلا فلاں مثلا پولیس مین نے فلاں بچی کے ساتھ ظلم کر دیا یا مثلا فلاں شخص کے ساتھ کر دیا. ان تمام مظالم کے مقابلے میں ہماری کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی ظلم کو ظلم بول تو دو, کم از کم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, کم از کم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا دو. یہ تقویٰ پرہیزگاری کا حصہ شامل ہے. تو مثلا ہمارے سامنے ایک بہت عجیب ایشو ہے اس وقت, وہ یہ کہ تقریباً 100 سال سے فلسطین کے عوام ان صہیونیوں کے ہاتھوں اور متجاوز قوموں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو رہی ہے. پہلے یہ برطانیہ کا نظام تھا جس نے ظلم کیا, بعد میں یہ نام نہاد افغان متحدہ کے پیچھے امریکہ تھا جو ظلم کرتا رہا. اب وہ اس ظلم کی انتہا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا ٹکڑا فلسطینیوں کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اس کو بھی اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. میں تو اسرائیل جا کے نہیں لڑ سکتا, فلسطین جا کے نہیں لڑ سکتا, لیکن کم از کم میری ذمہ داری ہے کہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں تو آواز اٹھا سکتا ہوں, چاہے میں کسی کونے میں بیٹھ کر اٹھاؤں, چاہے میں روڈ کے اوپر جا کر اٹھاؤں, چاہے میں اپنی کتاب کے اندر لکھوں, چاہے میں کسی بھی طریقے سے. کیوں کل خدا ہم سے یہ سوال کرے گا کہ بھائی تمہارے سامنے ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, تم کہاں تھے, تم نے اپنی طاقت کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہمارے حالات کتنے سخت کیوں نہ ہو, مثلا چلو بیماریوں کی وجہ سے ہم ریلیز نہیں کر سکتے, مظاہرے نہیں کر سکتے, لیکن جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہوں کم از کم دل سے تو اس کی نفرت کا اظہار کر لیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ یہ جو اسرائیل کا نئین وزیر اعظم نتن یاہو کر رہا ہے یہ ظلم ہے, تاریخ کا ایک بڑا ظلم ہے کہ جو فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں. اب تک جو کیا وہ کم نہیں ہے, اتنا حصہ فلسطینیوں کا لے لیا باہر سے آ کر اٹھے ہوئے آنے والے لوگ جنہوں نے پیسے اور طاقت کے ذریعے ظلم مچا کر اور فلسطینیوں کا خون بہا کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا, بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا, اب وہ اس ٹکڑے کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور فلسطینیوں کے لیے ایک درس ہے, وہ یہ کہ بھائی تمہارے پاس راستہ ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہے, تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ مقابلہ کرو. مقابلہ نہیں کرو گے تو یہ صہیونی تمہیں آج تک نہیں چھوڑ رہے تھے, اب بھی نہیں چھوڑیں گے, اور جو باقی ٹکڑے رہ گئے وہ چھوٹا سا غزہ کی پٹی وہ بھی جائے گی تمہارے ہاتھ سے. تو صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ اس متجاوز طاقت کے سامنے مقابلہ. اور الحمدللہ رب العالمین فلسطینیوں کے اندر اب وہ شعور آئے کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا. تو اللہ انشاءاللہ برکت دے گا اور اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بظاہر دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے دلوں کے اندر بہرحال ظلم کے خلاف آواز ہے. تو وہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ یورپ ہو. اور انشاءاللہ خدا نمکارنا چاہا تو یہ سازش ناکام ہوگی, اور آج نہیں تو کل یقیناً یہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے, یہ فلسطین آزاد انسانوں کا ہے, اور آزاد انسانوں کے ہاتھ میں رہے گا. خدا نمکار نے زمین کو صاحب برکت تعبیر کیا, سورہ اسراء کی ابتدائی آیات کے اندر خدا نمکار نے اس زمین کو بابرکت زمین تعبیر کیا. اور میرے خیال میں صہیونی نے قبضہ اسی لیے کیا تھا تاکہ زمین کی برکتوں کو ختم کر دیں, اس زمین کو اوپر قبضہ کر دیں. خدا نمکار انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کرے گا اور مظلوموں کو ختم نصرت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود دیجیے گا محمد وعلی محمد,
اللہ صلی علی محمد
وعلی محمد. بس ایک آخری بات اور وہی کہ ظاہر ہے جس دن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے بیماری کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ دنیا کے مظلوم بندوں کو اس بیماری کے مقابلے میں حفاظت اور امان نصیب فرمائے, اور تمام ہر قسم کی فکری اور جسمانی بیماریوں سے خدا انکار حفظ و امان نصیب فرمائے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, مجھے کہ بھائی ایک بیماری آئی ہے اور اس بیماری سے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں 500,000 لوگ مر گئے. بھائی اچھا 5 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر پوری دنیا تہس نہس ہو گئی, ہر چیز گویا ایسی تبدیل ہوئی ہے جو ہم نے 1,000 سال بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو گیا. کتنے لوگ مرے؟ 500,000 لوگ مرے. کتنے مر سکتے ہیں؟ مثلاً ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں, خدا محفوظ کرے انشاءاللہ 50,000,000 بھی مر سکتے ہیں. یہ جو دنیا میں ظلم سے مرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی شمار نہیں ہے ہمارے پاس. مثلا پاکستان کے اندر جو ظلم کا نظام ہے, یہاں پہ آبادی اگر 20 کروڑ آبادی ہے, کتنے لوگ اس ظلم کے نظام سے مزے لے رہے ہیں؟ باقی لوگوں کی زندگیوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ گھسٹ گھسٹ کے مر رہے ہیں نا. تو یہ جو بیماری کے مقابلے میں ہم اتنا کہوں گا کہ مثلا چلا رہے ہیں, چل چیخ رہے ہیں, پوری دنیا کو تبدیل کر دیا یہ سب کچھ. ارے بندگان خدا, اس سے بڑی بیماری ہمارے قلوب کے اندر موجود ہے, اس سے بڑی بیماری اس دنیا کے نظام کے اندر موجود ہے, وہ ظلم کی بیماری. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بات ہے, وجہ کہ پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے, جاب لیس ہو رہے ہیں لوگ, اور بلینرز کے بلینز میں اضافہ ہو گیا. ان حالات میں پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, یورپ, امریکہ اور تمام مڈل ایسٹ وغیرہ سب کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, اور کون کما رہا ہے؟ وہ بلینرز کمائے جا رہے ہیں. وہ تو پہلے بلینر تھے, ابھی بھی وہی کما رہے ہیں. یہ جو دنیا کا ظلم کا نظام ہے, یہ اس بیماری سے زیادہ نقصان دہ ہے. ہمیں اس بیماری سے لڑنا ہے, انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس سے انسانوں کو محفوظ رکھے, لیکن جو اس سے بڑی بیماری ہے وہ معاشرے کا ظلم ہے, اس سے لڑنا اس سے بڑے واجبات میں سے شمار ہوگا. تو اگر مثال کے طور پر اس کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر اصرار کریں, اس کی وجہ سے ہم مثلاً ہائجین کے رولس کے اوپر اصرار کریں, بالکل صحیح کریں, اس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس سے بڑی مصیبت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ انسان ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کا خون بہاتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ اس سے کون کب نجات دلائے گا ہم لوگوں کو؟ تو وہ زیادہ بڑی بیماری ہمیں احساس ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کم از کم جتنے یہ COVID-19 کے مقابلے میں کر رہے ہیں, اگر اس کے مقابلے میں 10% بھی اس کے خلاف کر لیتے تو ہمیں ان تمام مصیبتوں سے جان چل جاتی, اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی بچ جاتی مرنے سے, اور اربوں لوگوں کی زندگی بچ جاتی اس بدبختی سے جس میں اس وقت ہم مبتلا ہوئے. اور انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے جس کا خدا نے ہمیں وعدہ دیا ہے, کہ خدا نے آخری امام کو ارسال فرمائے گا, یوم لو الارض قسطا وعدلہ کما ملئت ظلما وجورا. خدا نے سے دعا کرتے ہیں, خدایا ظالموں کو, فاسقوں کو, فاجروں کو, تو جلد از جلد اس تمام ظلم اور اس تمام بربریت سے دور رہنے کی توفیق دے, اور اگر ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہونی ہے تو خدا انہیں جلد از جلد واصل جہنم فرما, تاکہ دنیا کے اندر عدل و انصاف ہو. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار, تو جب واسطہ نبی, اولاد نبی اور قرآن کریم کا ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. خدا عمدہ تجھے جمعے کے دن کا واسطہ, اور تجھے تیری برکتوں کا واسطہ جس کا تو نے جمعے کے دن واسطہ کیا ہے, بیان کیا ہے, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے قرآن کریم کا واسطہ اور تیری نورانیت اور تیرے فضل و کرم کا واسطہ. اے پاک پروردگار, ہم گناہ گار ہیں, ہم تیرے کمزور بندے ہیں, نافرمانیوں میں مبتلا ہیں. خدایا تجھے تیری غفاریت کا واسطہ, تیرے رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ, ہماری کمزوری پر رحم فرما, اور ہمیں ان تمام گناہوں سے شفا نصیب فرما, مغفرت نصیب فرما, اپنی سعادتوں کے اندر ہم سب کو نورانیتوں کے اندر شامل فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے مرحومین کی زندگیوں کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی تیرے دین کے لیے, تیرے بندوں کے دفاع کے لیے میدان میں اترا ہے, خدایا اس کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا رہبر معظم, علماء کرام, سید حسن نصر اللہ اور ان کے جیسے مجاہد, اور سید اور قاسم شہید جیسے شہدا, خدایا ان تمام کو اہل بیت اطہار و قرآن کی پناہ میں اس دنیا میں ہوں تو حفاظت نصیب فرما, اس دنیا میں ہوں تو سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ظہور امام میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.